الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر سلسلہ ہے ذکر ایک نبی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام کا ذکر خیر ہم اس پروگرام میں کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ان کی سیرت طیبہ سے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں اپنے لیے سیکھنے کے لیے اس میں سے چننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا ذکر خیر یقیناً ہمارے دلوں میں ان انبیاء کرام کی محبت میں اضافے کا باعث ہوتا ہے آج انشاءاللہ عزوجل دو انبیاء کرام کا ذکر خیر ہم سنیں گے حضرت الیاس اور حضرت یسع علی نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام حضرت الیاس اور یسع علی نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام کا میں چاہوں گا کہ ابتدا میں ان کا جو قرآن پاک میں تذکرہ ہے وہ تذکرہ ہو جائے پھر انشاءاللہ کچھ کوئسچنز ہیں وہ آپ سے انشاءاللہ میں عرض کروں گا
حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت یسع علیہ الصلاۃ والسلام یہ ان کا ذکر بہت تھوڑا ہی ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں بھی اور قرآن پاک میں بھی مختصر ذکر ہے آپ کا ذکر سورہ انعام میں ہے آیت نمبر 85 میں اور حضرت الیاس علیہ السلام کا اور سورہ صافات آیت نمبر 123 تا 132 میں ملتا ہے اگر ہم حضرت یسع علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کریں تو آپ کا ذکر خیر قرآن پاک کے سورہ انعام میں ہی ہے اور سورہ صاد میں ہے اچھا حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کا اگر مختصر ہم تعارف کی بات کر لیتے ہیں تو آپ کا نام الیاس ہے اور آپ حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں اور قرآن پاک میں آپ کا نام الیاسین بھی مذکور ہے یہ بھی الیاس کی ایک لغت ہے جیسے سینا اور سینین دونوں تور سینا کے ہی نام ہیں اور ایسی الیاس اور الیاسین ایک ہی ذات کے نام ہیں اچھا پھر اگر حضرت یسع علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہم تعارف دیکھیں تو ایک کال کے مطابق آپ اخطوب بن عجوز کے فرزند ہیں اور ایک کال کے مطابق آپ کا نسب نامہ یہ ہے یسع بن ادی بن شوتلم بن افراسیم بن حضرت یوسف بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی ایک طرح سے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ اولاد میں
ماشاء اللہ کرم کی
جی دونوں کی جو ہے وہ سیرت میں بہت بہت یونیکنیس جی ملتی ہے اور سبحان اللہ کیا بات
ان کا ایک جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے اور اس کے ضمن میں ہم چاہیں گے کہ کچھ مزید گفتگو بھی کریں کہ آپ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کی جو قوم تھی انہوں نے گزارش کی کہ آپ ہم میں سے کسی کو اپنا نائب جو ہے وہ مقرر فرما دیں تاکہ آپ کے بعد کے جو معاملات ہیں چونکہ آپ بادشاہ بھی تھے اللہ کے نبی بھی تھے اور اللہ پاک نے آپ کو بادشاہت بھی عطا فرمائی تو کسی کو نائب آپ مقرر فرما دیں تاکہ اندر ضرورت جو ہے پھر ہم اپنے معاملات ان کے پاس جا کر حل کروا لیا کریں ایک دانش مندی تھی ایک خوبصورت سا سوال تھا تو اس کے جواب میں آپ نے جو ارشاد فرمایا اور جو وصیت فرمائی اور جو چیزیں تھی وہ کیا تھی
آپ نے جو وصیت فرمائی بادشاہ بنانے سے پہلے اچھا اس میں بہت ساری پیاری پیاری باتیں ہیں اور اس میں یوں سمجھیے کہ جو خاص بات یہ ہے کہ غصے کے اندر جو ہے وہ آپ نے فیصلہ نہیں کرنا ہے یعنی حالت غصہ کے اندر جو ہے کوئی فیصلہ نہ کرے دن کو روزے رکھنا ہے تو رات کو عبادت میں گزارنی ہے تو کچھ اس طرح کی شرائط یعنی عبادت کی شرائط بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ اگر کسی کو اپنا نائب مقرر کرنا ہے تو ظاہر اس نے ڈیسیشنز بھی لینے ہوں گے اس نے فیصلے بھی کرنے ہوں گے ایک ملک ان کے سپرد کیا جا رہا ہے یا قوم سپرد کی جا رہی ہے تو ان کے اندر تدبر کتنا ہے اور جس کے اندر کہیں کہ نرمی اور بردباری کتنی ہے
سبحان
یہ جو ایک وصف ہے نا اسد بھائی میں چاہوں گا اس پر آپ بھی کچھ ذری پھول دیں کہ فیصلہ غصے کی کیفیت میں نہ کرنا اور یہ واقعی اگر زندگی میں بھی غور کریں نا تو غصے میں کیے گئے فیصلے بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں اور بعد میں شرمندگی کا باعث بھی بنتے ہیں
بالکل ایسا ہی ہے اور اس میں جو میں سمجھاؤں ایک تو ماشاءاللہ ایک نبی کی بات ہے تو ہزارہا حکمتیں ہوں گی ہم تو اپنی عقل کے مطابق جو سمجھ سکتے ہیں سب سے جو بنیادی چیز جو ہم نے پڑھی بھی کتابوں کے اندر کہ جب بندہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی جو عقل ہے وہ گویا کہ مکمل طور پر کام نہیں کر رہی ہوتی غصہ جو ہے عقل پر غالب آ جاتا ہے اور جب غصہ جو ہے وہ عقل پر غالب آ جائے تو انسان نے جو فیصلہ کرنا ہے کسی کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے یا اپنے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو وہ پھر اس کو درست طور پر ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتا اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ ایسی کیفیت میں ہوں تو تھوڑا توقف کر لیں بلکہ عام معاملات میں بھی یہ کہا جاتا ہے جو علماء کرام اور مفتیان کرام جو تربیت حاصل کرتے ہیں افتاء کی تو وہاں پر جو علماء کو آداب کا بیان کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ جب مفتی جو ہے وہ غصے کی حالت میں ہو یا عالم دین ہے جسے کوئی سوال کرنے کے لیے آیا ہے تو پھر وہ اس وقت اپنی قضا یا کوئی ایسا فیصلہ جو ہے وہ قائم نہ کرے، کیونکہ اس وقت انسان اپنی تمام تر عقلی صلاحیتوں کے مطابق کر پائے یہ ضروری نہیں ہوتا. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت مرتبہ ہمیں شرمندگی بھی ہوتی ہے
اس میں جو نا، اگر فیملی کی بات کر لیں، دیکھیں ہر بندہ تو افتا یا فتوا نہیں دے رہا ہوتا، لیکن زندگی میں بہت سارے ڈیسیشنز لینے ہوتے ہیں. اب جیسے بہت اہم چیز ہے وہ طلاق ہے. طلاق 100% ہی کہہ لیں یا 99.99% کہہ لیں، وہ غصے کی حالت میں ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ غصہ ایک لیول تک اتنا پہنچ جاتا ہے کہ انسان اسے ڈسارٹ ہو جاتا ہے یا زبان سے ایسی چیزیں نکل جاتی ہیں. بلکہ ایسے لوگ آتے بھی ہیں مفتیان کرام کے پاس کہ جناب ہم نے غصے میں طلاق دے دی ہے. طلاق تو نارملی ہوتی ہے، غصے میں پیار میں کون طلاق دیتا ہے. تو مسئلہ یہ کہ کسی چیز کا بھی فیصلہ، آپ کسی ملازم نے کوئی غلطی کر دی، بچوں نے غلطی کر دی، وائف نے غلطی کر دی، فیملی میں کسی دوست نے غلطی کر دی، اصل میں ہمارے آپ جو ہے صبر نہیں رہا، فوری جواب. اچھا پہلے تو کیا تھا کہ فون پر یا ملاقات ہوگی تو کچھ کہوں گا، جیسے ہی پتا چلا واٹس ایپ کر دیا. اب میں تو یہاں ایک اور چیز سیکھا ہوں تھوڑا سا، اور ہو جاتی ہوگی ہم سے بھی غلطی، کہ واٹس ایپ جو ہے نا یہ زیادہ خطرناک ہے اس حوالے سے، کیونکہ آپ کی وہی غصے والی وائس، وہی غصے والا انداز اس کے پاس ریکارڈ بھی رہ گیا. آپ نے آمنے سامنے کوئی بات کہہ بھی دی، بعد میں معافی مانگ لی، وہ بات ریکارڈ نہیں رہی، لیکن وہ تو جب جب سنتا رہے گا کہ یار مجھ سے یہ انداز اختیار کیا گیا تھا. تو ایسا تو کوئی کام نہ کرے.
جی کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے آپ نے ایک دو اسلام بھائی کو سمجھا کہ بھائی اگر یہ بات کرنی بھی تھی تو واٹس ایپ کرنے کی کیا ضرورت،
کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کال کر لیں اگر کسی کی تفہیم بھی کرنی ہے، چلے آپ بڑے ہیں اور آپ کسی شاگرد کی یا اپنے کسی بچے کی تفہیم، لیکن واٹس ایپ پر وہ باقی رہتی ہے، وہ بات کوئی اور بھی سن سکتا ہے کہ ایسا بھی انداز آپ کا. اچھا ہم خود بھی بات میں سنے تو شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ انداز اختیار کیا تھا. تو میں نے ماشاء اللہ نگران شورا کے ساتھ بھی کافی سفر کیا، بلکہ یہ تو غصے والی بات ہو گئی نا. ایک بار کیا ہوا کہ ہم کہیں بیٹھے تھے تو ہمارے نگران شورا نے کہا کہ کوئی اہم مشورہ ہو نا تو اس کے بیچ میں وقفے ہونے چاہیے،
صحیح.
نماز کا وقفہ آنا چاہیے. تو میں نے کہا ہم تو چاہتے ہیں کہ 2 گھنٹے کی میٹنگ 2 گھنٹے میں پوری ہو جائے. کہ نہیں، جب آپ نماز کے لیے اٹھتے ہیں نا، آپ وضو کریں گے، آپ نماز پڑھیں گے، پھر واپس آئیں گے تو آپ کا ذہن وہاں سے ہٹے گا، تو آپ اس کے دوسرے پہلو پر بھی غور کر سکیں گے. بعض اوقات تو ایک ہی ردم میں مشورہ چل رہا ہوتا ہے اور ایک ہی فلو میں چل رہا ہوتا ہے، سبھی تائید کر رہے ہوتے ہیں، تائید کر رہے ہوتے ہیں، بندہ ڈیسیجن لے لیتا ہے، بعد میں اس کے مائنس پوائنٹ آتے ہیں. تو بریک جو ہے نا وہ آپ کو آپ کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرتا ہے اور آپ دوبارہ دوسری زاویے پر بھی سوچ سکتے ہیں. بالکل اسی طرح غصے میں، اب اگر آپ کو کسی پہ بڑا غصہ آ رہا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں میں اس کو سزا دوں، میں ایک مشورہ دیتا ہوں، میں نے اس میں خود بھی پریکٹس کی ہے، چل بتائی دیتے ہیں. ایک بار ایسا ہوا کہ کسی صاحب نے یا کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ مجھے بہت زیادہ ہرٹ بھی فیل ہوا اور بڑا جی چاہ کے میں ان کو جواب دوں. میں نے اپنے آپ کو روکا، میں نے کہا کل جواب دوں گا، اسی بات کا جواب آج نہیں دوں گا، کل دوں گا. آپ یقین کریں کل اتنا سافٹ جواب ہو چکا تھا وہ، اچھا اس کے بہت سارے پہلو بھی سامنے آ چکے تھے. اب میں سوچ رہا تھا جو میں پچھلی کل جواب دینے والا تھا وہ کیا ہوتا اور آج کیا ہے. تو وہ چند منٹ کا معاملہ ہے وہ چند. اور پھر اگر غصے کی علاج کی طرف چلے جائیں تو غصے کے علاج میں ہے ہی ہے کہ آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اپنی فارمیشن چینج کر دیں، اپنا انداز تبدیل کریں، آپ کے غصے کا لیول کم ہو جائے گا. پھر وضو کر لیں. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور بڑا اچھا طریقہ یہ کہ جس پر بچے پر، وائف پر، گھر والوں پر، ملازم پر، کسی پر بھی غصہ آ رہا ہے، یا تو وہ کمرے سے چلا جائے باہر یا آپ چلے جائیں. یعنی آپ کے سامنے وہ رہے گا نا تو آپ اس کو دیکھ دیکھ کر غصہ ہوتے رہیں گے، جگہ چینج کر دیں گے تو. اچھا اس کے علاوہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا سر بھائی، یہ غصے کی بات تو چل رہی ہے لیکن اور بہت ساری چیزوں میں نے دیکھا ہے کہ یہ انسان کی زندگی میں جتنے بھی جس کو کیفیات کہتے ہیں نا، یہ آلموسٹ 10-12 منٹ کی ہوتی ہے.
ایسا ہے،
10-12 منٹس ہی آپ کو صدمہ، 10-12 منٹس ہی آپ کو کوئی تکلیف، 10-12 منٹ سے زیادہ کوئی کیفیت رہتی نہیں. ہاں اب ہماری مرضی ہم اس میں پیٹرول ڈالتے رہے، اس کیفیت کو پورا دن کوئی، ہاں پورا دن کوئی مایوس رہتا ہے، پورا دن کوئی غمزدہ رہتا ہے. وہ اس لیے رہتا ہے کہ وہ جو اس کو 10-12 منٹ کی کیفیت نے اٹریکٹ کیا تھا وہ اس کو کنٹینیو کر رہا ہے، وہ سوچ ہی رہا ہے اس کے بارے میں. لیکن اگر آپ کو کوئی بھی خبر، خراب بھی خبر ملی ہے نا، تو آپ یہ ذہن منا لے کہ یہ 12 منٹ کے بعد میرے لیے چیپٹر دوسرا ہو جائے گا، زندگی میں کوئی اور چیز آ جائے گی. وہ 10-12 منٹ آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں، اپنے آپ کو کسی اور، آپ وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھنا شروع کر دیں. اب میں نے کیا اس کو پریکٹس کیا کہ کبھی آپ کو کوئی عجیب سی خبر ملی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت سٹریس ہو گیا ہے، آپ اس سٹریس کو رکھیں سائڈ پہ، آپ وضو کریں، آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، قرآن پڑھ، 12 منٹ نکال لیں اپنے اس کیفیت سے باہر،
بالکل
آپ پھر ایزی ہو جائیں گے.
ماشاءاللہ آپ نے جو یہ طلاق والی بات کہی
جی،
تو ایک ریسرچ میں نے دیکھی تھی کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہیں نا تو وہ غصے کی کیفیت کے ود ان 10 سیکنڈ کے اندر ہو جاتے ہیں،
ایسے ہی
اچانک ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ہم نے جو بھی واقعات سنتے ہیں، ناظرین نے بھی دیکھے ہوں گے، تو وہ یہ غصہ آیا اور گن تھی اور چل گئی. اب وہ چل نہیں گئی, وہ چلائی تھی اس نے, وہ اس نے دھکا دیا نہیں تھا بلکہ اس نے جان بوجھ کے دیا تھا, خود نہیں گرا تھا. تو ود ان 10 سیکنڈ, یعنی کہ آپ کو جو اول جو ٹائم ہے
وہی نکال,
اس کو آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اور جیسے ہم
انٹرنیشنلی روڈ ریجنگ کہتے ہیں, روڈ کے اوپر جو جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں, گاڑی سے نکل کے اس کا شیشہ توڑ دیا, ہارن کیوں بجایا, یہ کیوں کیا, یہ وہی 10 سیکنڈ کا غصہ ہے. اس کو آپ اسمائل دے کر, اس کو آپ ایزی لے کر, اصل میں جیلوں میں اللہ کا پاک کبھی ایسے نہ بھیجے لیکن کبھی دورہ کرنے جائیں تو یہ جتنے قیدی ہیں نا, اگر آپ ان کے بھی انٹرویو لیں تو یہ سٹارٹ کہیں نہ کہیں پرابلم ان کا غصے سے ہی ہوا ہوگا.
بالکل,
کہ بھائی تھوڑا سا معاملہ صبر کر لیتا تو میں جیل میں نہ جاتا, وہ ہسپتال نہ جاتا. تو وہی وہ تھوڑا وقت غصے کا اگر بچا لیا جائے اور معافی اور درگزر والا ذہن آ جائے, تو یہ جو پہلی ہی نصیحت جو آج جس پر ہم پہلا مدنی پھولی کہہ لیں آج کے پروگرام کا, یہ ون آف دا یونیک ہے کہ آج ہم سارے اگر زندگی میں طے کر لینا کہ ہمیں غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا, غصے کی کیفیت میں فیصلے کو رکھنے سائڈ میں, بعد میں کریں گے.
ماشاءاللہ, اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, یوں انہیں اپنا بندہ ذہن بنا لے کہ یار میں نے ڈیسیژن لینا ہے جو بھی کرنا ہے, لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا یہاں سے سوئچ آف کر لوں. اور ڈیسیژن میکنگ میں تجزیاتی سوچ, یہ ایک ڈائمینشن ہے, اس کو بڑی امپورٹینس حاصل ہو. اور تجزیہ بندہ اسی وقت کرتا ہے جب نیوٹرل ہو, اور نیوٹرل ہونے کے لیے آپ کو نارمل ہونا ضروری ہے. تو غصے میں آپ نارمل نہیں ہوتے کیونکہ وہ آپ جذبات کی جو ہے نا اس کے دھار کے اندر ہوتے ہیں اور اسی میں آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں.
اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ چونکہ ہم نے فیملی کو ڈسکس کیا, تھوڑا سا طلاق کو ڈسکس کیا, تو اس میں ایک اور بھی فیملی میں اگر دونوں پارٹنرز یا فیملی کے لوگ یہ طے کر لینا کہ اگر کبھی مجھے غصہ آ گیا نا تو سامنے والا جواب نہ دے, اور سامنے والے کو آ گیا تو میں نے جواب نہیں دینا, بعد میں بیٹھ کے سمجھ لیں گے ایک دوسرے سے, لیکن ایک ہی وقت میں اگر دو بلب جل گئے نا تو پھر بلاسٹ ہونے کا ڈر ہو جاتا ہے. تو اس میں وہ ایک وقت ہوتا ہے کہ سامنے والا ہٹ جائے, حالانکہ بعض اوقات فیل ہوتا ہے ذاتی کر رہے ہیں, یعنی خاما خائی کی ڈانٹ پڑ رہی ہے, خاما خائی کا اعتراض ہو رہا ہے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے وہ لیول نیچے آنے دیں.
بالکل,
وہ لیول نیچے آ جائے گا پھر آپ ریئلائز کریں گے نا دیکھیں آپ اس دن مجھ سے ناراض ہو رہے تھے لیکن ایسا تھا نہیں. بندہ کہتا ہے ہاں یار مجھے نہیں کرنا, لیکن اس وقت کیفیت پہ ہم بھی سمجھا سکتے ہیں, وہ پھر جلدی پر تیل کا ہی کام ہونا ہے.
جی یہ ذہن بنانے والی بات ہے, جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ناظرین کا بھی ذہن بن رہا ہوگا, تو بار بار ہم اپنی یہ تربیت کرتے رہیں تو پھر جب موقع آئے تو اللہ کی رحمت سے بندہ اس سے بچنے. لیکن اگر ذہن ہی نہیں ہے اور بالکل جو ہے نا وہ ان کا جواب پتھر سے دینے کا مزاج ہے, تو پھر بس اللہ پاک محفوظ رکھے ہم سب کو, بہت سارے جوابات, بہت ساری چیزیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں, بدنامیاں ہو جاتی ہیں, پھر بندہ افسوس ہی کرتا رہتا ہے. اور الفاظ تیر کے مانی دے, ایک دفعہ نکل گئے تو پھر ظاہر ہے کہ واپس نہیں آ سکتے. تو اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام کی سیرت کا جو یہ پہلو جو آپ نے نصیحت فرمائی کہ جس کو اپنا نائب اور خلیفہ بادشاہت کے طور پر بنایا, تو اس کو آپ نے یہ نصیحت فرمائی, اس سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.
حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات,
سبحان اللہ.
یہ بڑا حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انشاءاللہ مزید ابھی مبلغین گفتگو کریں گے کہ یہ وہ عظیم ہستیوں میں سے ہیں جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کی زمین پر اللہ کے دو ایسے انبیاء ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور سبحان اللہ حدیث میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ یہ ہر سال حاجیوں کے ساتھ حج بھی کرتے ہیں, رمضان کے روزے بیت المقدس میں گزارتے ہیں. تو ایک ٹیکنیکلی سوال ذہن میں آتا ہے کہ جناب اگر یہ اس وقت سے موجود ہیں, چلے ہم تو گناہگار بندے ہیں, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کے بھی آقا ہیں نا, وہ تو تمام نبیوں کے آقا ہیں, تو کیا حضرت الیاس علیہ السلام کی نبی پاک سے کسی انداز میں ملاقات ہوئی؟ تو ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک جو ہے وہ غرائب القرآن, عجائب القرآن, جو عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی کتاب ہے, انہوں نے وہاں پر یہ کتاب تفسیر ساوی کے ریفرنس سے وہ حدیث نقل کی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ ایک بار جہاد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے, تو ایک آواز آئی کہ یا اللہ تو مجھے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی امت بنا دے,
سبحان,
جو امت مرحومہ اور مستجاب الدعوات ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے انس پتہ کرو یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو کہتے ہیں میں پہاڑ میں داخل ہوا تو ایک مجھے بہت خوبصورت چہرے والے سفید لباس پہنے ہوئے بڑی سی داڑھی تھی ایک شخصیت نظر آئے, تو انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے پوچھا کہ کیا تم نبی پاک کے صحابی ہو, وہ شخصیت مجھ سے پوچھا,
سبحان اللہ.
میں نے اس کی جی ہاں, تو انہوں نے فرمایا جاؤ نبی پاک علیہ السلام کو میرا سلام دو اور کہو آپ کا بھائی الیاس جو ہے آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, نبی پاک مجھے ساتھ لے کر گئے, اور جب آپ ان کے قریب پہنچ گئے تو میں تھوڑا پیچھے ہٹ گیا. اب یہ دونوں صاحبان بیٹھ گئے, کافی دیر تک آپس میں گفتگو کرتے رہے, آسمان سے ایک دسترخوان اترا, نبی پاک علیہ السلام نے مجھے بلایا, میں نے ان دونوں حضرات کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا, جب آپ لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو پھر آسمان سے ایک بدلی آئی اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی, اور میں ان کے سفید کپڑوں کو دیکھتا رہ گیا. حضرت انس یوں سمجھے کہ حدیث کے راوی بھی اور گواہ بھی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حضرت الیاس علیہ السلام نے حاضری, کیا بات ہے. ناظرین آج کا سلسلہ بہت دلچسپ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ہم پچھلے اس سلسلے میں ان انبیاء کرام کا ذکر خیر ہم نے سنا، یقیناً اپنی قبروں میں وہ حیات تو ہیں، لیکن خاص طور پہ آج جس شخصیت کا ذکر ہے وہ یوں سمجھیے کہ اس دنیا میں ظاہری طور پر حیات ہے، کہاں ہم ان سے مل سکتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں، ان کا ایڈریس کیا ہے، تو آپ ساتھ رہیں گے سلسلے میں تو انشاءاللہ ہمیں بہت ساری باتیں انشاءاللہ پتا چلیں گی.
کلام کو شامل کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اپنے موضوع کو جو ہے وہ آگے بھی لے کے چلیں گے.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لو
تیرا
حشر میں اگر مان گیا حشر میں
اللہ سبحان اللہ، امام علیہ سنت کا ایک اور ماسٹر پیس. بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی کلام کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ سب سے اچھا ہے. جو کلام سنے اس کی ایک عجب شان ہے، عجب اس کی آن بان ہے. اللہ پاک کی کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں امام علیہ سنت کے مزار اقدس پر، اور ان کی برکتوں سے ہمیں بھی اللہ پاک عشق مصطفیٰ کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اس میں روز بروز اضافے کی جو ہے وہ ہم دعا کرتے ہیں ماشاءاللہ. جی راشد بھائی کی طرف بڑھوں گا. راشد بھائی، مزید حضرت یسع الیاس علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مدنی.
جی الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دونوں نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں دونوں ہی انبیاء کرام کا نام مبارک ذکر فرمایا ہے. اور ان کا اگر آپس میں ریلیشن دیکھا جائے تو حضرت یسع علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے.
اچھا.
اور جب ایک ظالم بادشاہ کے شر سے بچتے ہوئے حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب روپوش ہونا چاہا، تو اپنی غیر موجودگی میں حضرت یسع علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا جانشین اور اپنا نائب اور خلیفہ بنایا. لیکن بعد میں رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت یسع علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کے منصب سے بھی سرفراز فرمایا.
سبحان اللہ.
قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں تو ان دونوں انبیاء کرام کا بہت قلیل تذکرہ ملتا ہے، یعنی ان کے نام اقدس کو تو ذکر کیا گیا لیکن ان کے تفصیلی واقعات بہت ہی کم ملتے ہیں.
صحیح.
اس کی حکمت رب تبارک و تعالی جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا یہ ایک مطلب یہ نظام قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے اثر پر جو قرآن مجید برہان رشید نازل فرمایا، جو تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے اور تتمہ ہے، اور اس کے بعد اب رہتی دنیا تک کوئی دوسرا نصاب حیات نہ ہوگا. یعنی تا صبح قیامت اگر ہدایت پانی ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے.
اللہ کی رضا کو اور جنت کو پانا ہے تو اس پر عمل کی ایک ہی راہ ہے، وہ قرآن مجید برہان رشید.
بے شک.
اچھا، قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا تو مختلف انداز ہمیں نظر آتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے المبین ختم النبیین، ختم نبوت کے حوالے سے، وہاں پر ضمناً امام علیہ سنت نے جب ایک گفتگو فرمائی تو وہاں پر اس بات کو بھی ڈسکس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا جب قرآن مجید میں ذکر فرمایا وہ ایک انداز میں نہیں ہے، یعنی تقریباً 26 انبیاء کرام تو وہ ہیں جن کے نام صراحت کے ساتھ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمائے، جن میں حضرت یسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہے اور حضرت الیاس علیہ السلام کا بھی نام ہے، اور بعض انبیاء کرام ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ ساتھ ان کے تفصیلی تذکرے، ان کے واقعات، معجزات اور ان کی قوم کے ساتھ جو ان کا ڈیبیٹ ہوا تھا، جو گفتگو ہوئی تھی، ان مکالموں کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. بعض انبیاء کرام کے صرف اوصاف رب تبارک و تعالیٰ نے شمار فرمائے، اور اجمالی طور پر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں درجنوں مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء اور مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے. تو اس حوالے سے ہمارا ایک عقیدہ نظریہ بھی یہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جن انبیاء کرام کا نام بنام ذکر ہے تو ان پر تفصیلی ایمان لانا ہے، یعنی قرآن مجید میں جو ان کا تذکرہ واقعات ہیں ان تمام پر ہی یقین رکھنا ہے، اور جن انبیاء کرام کا صرف نام ملتا ہے یا جن کے نام بھی موجود نہیں ہے اجمالی طور پر ذکر ہے تو ان کی نبوت پر بہرحال ہمیں ایمان رکھنا ہے. اچھا، یہاں پر علماء کرام ایک بحث کرتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ چند انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کا قرآن مجید فرقان حمید میں نام تو ہے لیکن ان کے تفصیلی تذکرے موجود نہیں ہیں، جیسے کہ حضرت یسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر نعیمی میں اسی مقام پر جہاں حضرت یسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، بڑی پیاری اور بڑی ایمان افروز اس کی ایک وجہ بیان فرمائی ہے کہ مخلوق میں، کائنات میں جس نے بھی نام پایا، جس کا بھی چرچا ہوا، جو بھی چمکا ہے نا، تو وہ نور مصطفیٰ سے ہی چمکا ہے.
بشت.
یعنی صرف انبیاء کرام کی جماعت ہی کو دیکھ لیا جائے، انبیاء کرام جو مخلوق میں سب سے سپیریئر ہیں، ان سے بڑا رینک تو کسی کا ہے ہی نہیں مخلوق میں، یعنی مخلوق میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ نبوت اور رسالت کا ہے.
بشت.
اور باقی جو مخلوقات کے طبقے ہیں وہ سب ان کے بعد ہوتے ہیں، تو مخلوق کا جو سب سے ہائی رینک طبقہ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب اعظم علیہ الصلوۃ والسلام پر کیسا فضل و کرم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پر نازل ہونے والا جو کلام ہے قرآن مجید برہان رشید، تو قرآن اور صاحب قرآن نے جن جن نبیوں کے نام ذکر کیے یا جن جن انبیاء کرام مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکروں کو ذکر کیا، آج دنیا میں ان کا شہرہ بھی ہے، ان کا نام بھی ہے. اور جن انبیاء کرام کے صرف ناموں کا ذکر کیا تو ان کا تذکرہ نہیں ملتا، یا جن کے نام کو مخفی رکھا گیا رب کی حکمت کے پیش نظر، تو آج ان کا بظاہر ہمیں تذکرہ نظر نہیں آتا. تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب پھر اعلیٰ کے ایک شعر کو بطور دلیل ذکر کرتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سراج منیر ہیں، خود بھی چمکے ہیں اور دوسروں کو بھی چمکا رہے ہیں. یہاں تک مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اتنا کثرت سے احادیث مبارکہ میں، قرآن مجید میں تذکرہ ملتا ہے ان کے واقعات، اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے واقعات کو بیان نہ فرماتے، قرآن مجید ان چیزوں کو ریویل نہ کرتا، تو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی تفصیلی حالات سے مخلوق واقف نہ ہو سکتا.
صحیح، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑی پیاری توجیہ جو ہے وہ بیان کی گئی. یہاں ایک اور بات میں چاہوں گا کہ اس کو بھی ریلیٹ کیا جائے کہ الیاس علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اور اس کا ذکر بھی ہے، تو اس کا اور ختم نبوت کا ایک تعلق بنتا ہے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟
جی، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اور دیگر کئی علماء کرام نے، شارحین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ انبیاء کرام میں چار انبیاء ایسے ہیں کہ جن کو ظاہری طور پر وفات نہیں آئی. یعنی جو اہل اسلام کا، اہل سنت کا عقیدہ ہے اس کو میں بیان کرنا چاہوں گا کہ انبیاء کرام کی حیات کے حوالے سے معاذ اللہ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبیوں کو وفات آتی نہیں ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، جو رب تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے اور حکم ہے، اس کی تصدیق اور تکمیل کے لیے ایک لمحے کے لیے انبیاء کی بارگاہ میں بھی موت حاضری دیتی ہے، جس کو اہل سنت کے امام اعلی حضرت خود بیان فرماتے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی بارگاہوں میں ایک لمحے کے لیے موت تشریف لائی، حاضر ہوئی، اور دوسرے ہی لمحے اللہ تعالیٰ نے ان کو حقیقی حصی دنیاوی حیات عطا فرما دی. لیکن جماعت انبیاء میں چار انبیاء کرام ایسے ہیں جن کو بظاہر ابھی اس وعدہ الہی کی تصدیق کے لیے لمحے والی موت بھی نہیں آئی. وہ چار انبیاء کرام ہیں، دو انبیاء کرام آسمانوں پر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، اور دو انبیاء کرام جو ہیں وہ زمین پر ہیں، یعنی ایک سمندر پر معمور ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں تصرف فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، اور جو خشکی کا ایریا ہے اس میں حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام بقید ظاہری حیات موجود ہیں، یعنی ابھی ان کی بارگاہ میں موت حاضر نہیں ہوئی، قرب قیامت ان کو بھی وصال ہوگا، ان کو بھی وفات آئے گی۔ اچھا، اب یہاں پر وہی ختم نبوت کا جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری نبی ہے تو پھر چار انبیاء کرام کا حیات ہونا، تو جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے اور جو سورہ احزاب کی آیت مبارکہ میں ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین فرمایا گیا، تو اس کی تشریح امت کے اکابرین نے، مفسرین نے یہ کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نبیوں میں آخری ہونا، خاتم النبیین ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار نبوت فرما دیا، اپنا نبی ہونا ظاہر فرما دیا، تو آپ علیہ السلام کی ظاہری حیات میں بھی اور تا صبح قیامت اب کسی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ رسالت یا نبوت کا منصب عطا نہیں فرمائے گا،
نبی نہیں،
یعنی اب کوئی نیا نبی جو ہے وہ اناؤنس نہیں ہوگا، نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ جو انبیاء کرام ہیں جن چاروں کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے ہی نبی کے طور پر تشریف لا چکے ہیں۔ اس بات کو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے میرات المناجی میں ایک مقام پر بڑی ایک خوبصورت مثال کے ساتھ بیان فرمایا، اگرچہ وہ مثال انبیاء کرام کے اعتبار سے نہیں ہے، یعنی اس بات کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات ایک مثال یا تشبیہ دی جاتی ہے صرف اس مفہوم کو واضح کرنے کے لیے، ہر اعتبار سے وہ مناسبت مراد
نہیں ویسے ہو جی۔
مفتی صاحب فرماتے ہیں اگر کسی کے بہت سے بچے ہوں، بہت سے لڑکے ہوں، اور کہا جائے کہ یہ میرا آخری بیٹا ہے، تو یہ جو ایک آخری بچے کو کہا گیا کہ یہ میرا آخری بیٹا ہے، تو اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ جو اس سے پہلے کے بیٹے تھے وہ فوت ہو گئے، یا ان کا فوت ہونا ضروری ہے اس بات کے لیے کہ یہ آخری بچہ آخری ہو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد کسی اور بیٹے کی ولادت نہیں ہوئی۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو آخری نبی ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب نبی بنا کر بھیج دیا گیا، آپ نے اعلان نبوت فرما دیا، تو اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔
ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری یہ وضاحت بھی ہم نے سنی، اور یہ سب گفتگو کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اس کا جواب ہو جائے۔ اور ماشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے تعلق سے امیر علیہ سنت کو جو 12ویں شب کا بیان تھا، ماشاءاللہ کیا ہی زبردست تھا، اور اس عقیدے کی حفاظت کہیے، اس کی وضاحت کہیے، یا اس کی جو بھی پذیرائی کرنی ہے اپنے آنے والی نسلوں تک، اس کو کس طرح سے خوبصورت انداز پر ہمیں پہنچانا ہے، اور اس کے تعلق سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی کمزور بات ہے تو اس کو کس طرح سے دور کرنا ہے، ماشاءاللہ اس میں تمام علماء کا اپنا اپنا حصہ ہے، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ایک بطور خاص اس ٹاپک کو بیان فرمایا، تو اس سے ماشاءاللہ دنیا کے کونے کونے میں، چپے چپے میں اس عقیدہ ختم نبوت کے تعلق سے اور اویئرنیس جو ہے وہ مزید ماشاءاللہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر سید وقار شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ حضرت سیدنا الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر خیر باقی رہے گا، اور ہم بھی تذکرہ کر رہے ہیں، کتابوں میں ہے اور نہ جانے کب سے ہے یہ، تو اس کے ضمن میں کچھ مدنی پھول۔
حضرت الیاس علیہ السلام اللہ پاک کے نبی، اور یہ ان انبیاء کرام میں جیسے بھی ذکر بھی ہوا کہ جنہیں جو وعدہ الہیہ کی ایک موت ہے جو ایک آن کے لیے طاری ہوتی ہے سب کے لیے ہے، وہ بھی ابھی ان کے ساتھ نہیں ہوئی، اور وقت مقررہ پر یہ بات ہونی ہے، اور آپ ظاہری حیات سے اسی طرح بھی متصف ہیں۔ آپ کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ آپ جہاں پر بھیجے گئے، جس شہر کے اندر بالابک کے نام سے وہ شہر تھا، اور جس معبود باطل کی وہ عبادت کرتے تھے اس کی نسبت سے انہوں نے وہ شہر کا نام رکھا ہوا تھا، وہاں جب آپ واعظ و نصیحت کے لیے تشریف لے کر آئے تو وہاں کا جو وہ بادشاہ تھا وہ آپ کا دشمن بن گیا، اور وہ لوگوں کو وہ شرک کی جو ہے وہ ترغیب دیتا تھا اور مجبور کرتا تھا کہ وہ یہ حرکتیں کرے، تو آپ جب رد کرتے تھے اور اس چیز سے منع کرتے تھے، ظاہر ہے انہوں نے پھر دشمنی شروع کر دی، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجازت سے پھر آپ نے اس شہر سے ہجرت کی، اور غاروں اور پہاڑوں وغیرہ میں آپ وہاں پر تشریف لے کر چلے گئے، اور لیکن اب وہ پیچھے لگا ہوا اس نے جاسوس وغیرہ بھی مقرر کر دیے کہ بھئی آپ کو پکڑا جائے کسی طریقے سے۔ بالآخر 7 برس تک آپ وہیں پر رہے، غاروں وغیرہ میں رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے راحت عطا فرما، کیونکہ ظاہر ہے وہ مستقل پیچھے لگے ہوئے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں،
چھٹکارا مل جائے اس قوم سے،
جی ان سے چھٹکارا مل جائے۔ تو پھر آپ کی طرف وحی آئی کہ آپ فلاں وقت اور فلاں مقام پر تشریف لے کر چلے جائیں، ایک پرٹیکولر ٹائم بتا دیا گیا، جگہ بتا دی گئی کہ یہاں پر آپ تشریف لے کر چلے جائیں، اور وہاں پر آپ کو جو سواری ملے گی آپ نے اس پر بیٹھ کر چلے جانا ہے۔
سبحان اللہ۔
تو آپ اس مقام پر پہنچے جو وقت بتایا گیا تھا، وہاں پر آپ کو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا ملا، آپ اس پر بیٹھ گئے. اب وہ جب چلنا شروع ہوا تو جیسا کہ بیان ہوا، حضرت یسیٰ علیہ السلام یہ آپ کے کزن ہیں اور یہ آپ کے نائب بھی تھے، تو انہوں نے پھر پکارا کہ اب میرے لیے کیا ہے یا میں کیا کروں. تو آپ نے جو آپ کا کمبل تھا، چادر وغیرہ تھی، وہ آپ نے ان کے اوپر ڈال دیا، اور یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب تم جو ہے وہ میرے نائب ہو، میرے خلیفہ ہو، اور اب تم نے آگے یہ ہدایت کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. اور حضرت الیاس علیہ السلام جو ہے وہاں سے آگے تشریف لے کر چلے گا، اور اس کے بعد پھر یہ ملتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا. اب حضرت الیاس علیہ السلام موجود تو ہیں لیکن لوگوں کی نظروں سے وہ اوجھل ہیں، اور آپ کو کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا، اور آپ کو فرشتوں کی صفوں میں شامل کر لیا.
سبحان اللہ،
آپ فرشتوں کی صفوں میں شامل ہو گئے. اور آپ کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے سپرد جو ہے وہ تکوینی معاملات ہیں. جس طریقے سے فرشتوں کے سپرد بہت سارے معاملات ہیں، یہ کائنات چلانے کے، ہوا چلانا، بارش برسانا، اسی طریقے سے اولاد کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں، رزق پہنچانا، اب یہ ساری چیزیں فرشتوں کی ذمہ داریاں ہیں. موت، روح نکالنا، یہ سب ہم جانتے ہی ہیں، ملک الموت علیہ السلام کے وہ آتے ہیں اور روح نکالا کرتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے امور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے جو ہے وہ سپرد کیے ہیں. تو اسی طریقے سے حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی فرشتوں کی صف میں شامل کر لیا گیا، اور وہ بھی ان معاملات کو کیا کرتے ہیں. اور فرشتوں کے حوالے سے جو میں نے بات کی، یہ کوئی میری اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے، فالمدبرات امرا، سورہ نازیات کے اندر یہ فرشتوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ پھر کائنات کا نظام چلانے والوں کی، یعنی قسم جو ارشاد فرمائی گئی ہے. بہت سارے فرشتوں کے اوصاف بیان کیے گئے، اور اس میں ایک یہ بیان کیا گیا کہ کائنات کا نظام چلانے والوں کی قسم، اور وہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں. تو فرشتے کائنات کا نظام چلایا کرتے ہیں، اور اسی میں حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کو شامل کر لیا گیا. ابھی جیسے ہمارے راشد بھائی بھی بیان کر رہے تھے کہ خضر علیہ السلام پانی کے اندر وہاں پر بہت سارے معاملات کو دیکھا کرتے ہیں، تو الیاس علیہ السلام جو ہے وہ خشکی کے اندر بہت سارے معاملات کو دیکھا کرتے ہیں. تو یہاں جو ایک بات اور سیکھنے کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اب ساری کائنات کا نظام کون چلانے والا ہے، بلکہ اس کی صفت ہے مدبر، کہ کائنات کا نظام چلانے والا، اور واقعی حقیقت میں کائنات کا نظام چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. لیکن یہاں قرآن پاک میں وہی صفت مدبر ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے بیان کی ہے. تو اب یہاں پر ایک وہ جو وسوسہ لوگوں کے ذہنوں میں آتا بھی ہے، ڈالا بھی جاتا ہے کہ بھائی یہ آپ اولیاء اکرام کے لیے، انبیاء اکرام کے لیے بہت سارے اختیارات مانتے ہیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں، تو بھائی سب کچھ کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہر آدمی کے ذہن میں کہ بھائی موت کون دیتا ہے، حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے. تو اچھا روح کون نکالتا ہے، کسی سے پوچھے سب کہیں گے بھائی وہ ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں، وہ روح نکالا کرتے ہیں. ان سے پوچھو بھائی یہ روح کیا اللہ تبارک و تعالیٰ خود نہیں نکال سکتا؟ یقیناً نکال سکتا ہے، موت دینے والا بھی وہی ہے، لیکن پھر یہ کیوں نکالتے ہیں روح؟ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کا محتاج ہے، لیکن اس نے یہ نظام ایک وسیلے کے تحت بنایا ہے کہ ہر چیز وسیلے اور اسباب کے تحت چل رہی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا سے، اس کے دیے ہوئے اختیارات سے ہے. ٹھیک ہے نا، بعض اوقات یہ جملہ بھی شاید سنا ہوگا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکارو، کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، ہم وسیلے کے محتاج ہیں، کیونکہ اس نے کائنات یہ اسی اصول پر منائی ہے کہ یہاں پر وسائل کو اختیار کیا جاتا ہے، اور فرشتوں کو مقرر کیا ہے بہت ساری چیزوں کے لیے، جیسا خود یہاں پر بیان ہوا. تو اسی طریقے سے حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں شامل کر لیا ہے، کھانے پینے سے بھی بے نیاز کر دیا، وہ رب ہے اور وہ بہت سارے معاملات زمین پر کیا کرتے. تو اگر انبیاء اکرام سے، اولیاء اکرام سے جو ہے وہ نسبت قائم کی جاتی ہے اور ان سے کسی چیز میں مدد طلب کی جاتی ہے، تو یہ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، اس کی بنا پر ان سے مدد طلب کی جاتی ہے. اور وہ جو آپ نے بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا ہے، اور جب ان کا
میں تھوڑا سا چاہوں گا صحیح صاحب، انشاءاللہ اس کو مزید کنٹینیو کریں گے، کہ یہ جو آپ نے ابھی ایک بات کہی ہے تو یہ بہت سارے وسوسوں کی کاٹ ہو سکتی ہے، اور کم علمی کی وجہ سے بعض اوقات لوگ جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ بڑا ایک سو سمپل سی بات ہے، اور اللہ پاک ہی نے یہ نظام بنایا. تو جو اگر اس بات پر کوئی کلام کرتا ہے یا اعتراض کرتا ہے، تو اگر اس کو ہم انڈائریکٹ دیکھیں تو وہ معاذ اللہ اللہ پاک کے بنائے ہوئے نظام پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ پاک نے تو یہ نظام کائنات کا اس طرح سے بنایا، اور ہم جو ہے وہ اپنے دماغ کے جو ہے نا وہ طور پر اس کو سوچنے کے لیے جا رہے ہیں. اور سچی بات تو یہ کہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, ورنہ بزرگان دین نے جو اوتھینٹک ہماری ریفرنس بکس ہیں یا جو بھی ہمارے اولیاء کرام گزرے ہیں آج تک, تو اگر آپ ان کی سیرت کے اندر یا ان کی کتابوں کے اندر پڑھیں تو شاید بلا مبالغہ سینکڑوں ایسے واقعات ملیں گے کہ جہاں پر الیاس علیہ الصلوۃ والسلام نے یا خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ تشریف لا کر کسی کی الجھن کو جو ہے وہ دور کر دیا, کسی کی مدد فرما دی, اور اس طرح کے بے شمار واقعات جو ہے وہ کتابوں کے اندر ملتے ہیں. تو اللہ پاک کی قدرت پر یہ کوئی کلام نہیں ہوتا کہ اگر ہم کسی مخلوق میں سے جس کو اللہ پاک نے طاقت دی اور اس کی دی ہوئی طاقت سے ہم کسی طرح کے اختیار کا کلام کریں. تو اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. اور میں اگین یہ کہوں گا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ کم علمی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اگر ہم نے صحیح دین کو پڑھا ہو, سنا ہو, سیکھا ہو, تفاسیر کا مطالعہ کیا ہو, احادیث کا مطالعہ کیا ہو, ہم پڑھتے ہیں نہیں اور پھر جو ہے جب کہیں پر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. تو علم کی ایک برکت یہ ہے کہ علم جو ہے وہ آپ کو اطمینان دیتا ہے, کانفیڈینس دیتا ہے. ہم مسلمان ہیں اللہ کی رحمت سے, یہ ہمارے عقائد و نظریات, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب موجود ہے کتابوں کے اندر. اچھا پھر ہم کیوں عدم اطمینان کا شکار ہوں یا پھر ہم کیوں وسوسے کا شکار ہوں؟ اگر آپ اس کے پیچھے جائیں گے تو مومن کبھی بھی تذبذب کا شکار نہیں ہوتا, ایک کانفیڈنس کے ساتھ اپنی لائف کو گزارتا ہے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان, صحابہ, اولیاء, ان کے بارے میں جو بھی ہمارے عقائد و نظریات ہیں, یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ رات کے اندھیرے میں لکھ کے کوئی چلا گیا اور ہمیں مل نہیں رہا اور 1400 سال سے ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. یہ سینکڑوں مرتبہ, ہزاروں مرتبہ بالکل روز روشن کی طرح بیان ہو چکا ہر ہر چیز کے بارے میں. تو یہ ہماری کم علمی ہوتی ہے. تو ہم
بڑی خوبصورت بات کی ہے, میں تھوڑا سا آپ کی بات کو یہ شامل کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے فرمایا نا ہمارے مسائل کی جڑ علم حاصل نہ کرنا. یہ ریسنٹلی میرے ساتھ ہی ایسے واقعات کچھ پیش آئے, ایک صاحب سے کچھ گفتگو جاری تھی تو اس پہ اسی حوالے سے آیات احادیث وغیرہ جب سامنے رکھی نا تو وہ بالکل ایسے ہو گئے کہ اچھا یہ ہے جو آپ نے بتایا نا, کہ وہ کچھ سن لیا کہیں سے تھوڑا بہت, آج کل تو وہ کہیں کلپ آ گیا, کچھ آ گیا اور اس پہ پھر وہ چل پڑتے. تو جب وہ آیات وہ حدیث سامنے رکھی تو وہ بالکل جس کو شوق کیفیت, تو پھر وہ پتہ چلتا. تو مسئلہ وہی ہے جس دن ہم علم کی دنیا میں آ گئے, اور جو بڑی خوبصورت آپ نے بات کی وہ رات میں اندھیرے میں نہیں ہو گئی, یہ عقائد یہ باتیں 1400 سال سے چلی آ رہی ہے, بس پڑھنے نہیں,
ہم نہیں پڑھتے نا. ابھی میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو ہوگا اراؤنڈ 60 ایئرز اس کی عمر ہوگی, دنیاوی طور پر کافی پڑھا لکھا تھا, یعنی اچھا خاصا جس کو کہیں کہ پڑھا لکھا, بہت بڑے ایک ادارے کا سی ای او بھی تھا اور مطلب جو بولو. اور بڑے فخر سے مجھے کہنے لگا کہ میں نے اب جو ہے نا دین کو سمجھا ہے اور قرآن کے اندر تو یہ ہے, تو میرا دل روشن ہو گیا اور آج تک مجھے کسی نے سمجھایا نہیں تھا. وہ کچھ اعتراض بھی کر رہا تھا کچھ لوگوں پر اور اپنی فضیلت بھی بیان کر رہا تھا. تو میں نے کہا پوزیٹیو ہے, چلو 60 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا, پڑھنا تو شروع کیا اور اس کو پھر جا رہا ایک دوستانہ ماحول تھا. تو میں نے کہا بھائی پرابلم یہی ہے کہ آج آپ پڑھ رہے ہو اور یہ اتنے سارے فضائل آپ بیان کر رہے ہو کہ مجھے مزہ آ رہا ہے, تو مجھے عربی سمجھ میں آ رہی ہے, تو قرآن سے جو ہے نا یوں تو یوں. تو میں نے کہا بھائی یہی تو ہم کہتے ہیں, مطلب جو بھی مبلغین ہیں دعوت اسلامی والے ہیں یا علماء کرام ہیں یا جو بھی ہمارے نیکی کی دعوت دینے والے, وہ یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی قرآن تو ہماری بیسک ہے, بنیاد ہے, اور اس کے بعد پھر حدیث پاک ہے, پھر صحابہ اولیاء کی جو باتیں, یہ تو ہماری رہنمائی ہے. تو آج آپ نے 60 سال میں پڑھا تو آپ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ خوش ہو رہے ہیں, چلے مرنے سے پہلے پہلے پڑھنا شروع کر دیا. تو میرے لیے سنت کی جو ترغیب ہے, آپ دیکھیں نا کہ قرآن کی کم از کم 3 آیتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہر شخص پڑھے, اور یہ ترغیب جو ہے نا وہ بچپن سے ہی ہم سب کے لیے. تو اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور علم جو روشنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے تو آپ کو راہ چلنا آسان ہوتا ہے. آپ اندھیرے میں وسوسے کا شکار ہوتے ہیں, کانفیڈنس آپ کا شیک ہوتا ہے, لیکن اگر روشنی ہو تو بڑے سہولت کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ چلتے ہیں. تو یہی تو نالج از پاور ہے, یہی تو نالج جو ہے وہ لائٹ ہے جو ہمیں جو ہے وہ حاصل ہونا چاہیے. اللہ پاک توفیق خیر عطا فرمائے. جی صحیح صاحب کچھ اور آپ فرما رہے تھے.
جی وہ جہاں سے بات یوں کے لیے شروع ہوئی تھی یا ہونی چاہیے تھی, جو آپ نے سوال میں رکھا تھا کہ حضرت الیاس علیہ السلام وجود کے ساتھ بھی اسی طرح باقی ہے, یعنی وہ موت کا جو وعدہ ہے وہ نہیں آیا, اور آپ کا ذکر خیر کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے, وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی.
سبحان اللہ.
سلام علی الیاسین, الیاس پر سلام ہو. اچھا الیاس اور الیاسین یہ دو لغت بیان کی گئی ہیں, الیاسین کہا جا سکتا ہے, الیاس بھی آپ کو کہا جا سکتا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، اور بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں. تو حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر باقی رکھ اور پھر آگے فرمایا انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل مومن بندوں میں سے.
بے شک
تو حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر باقی رکھا اور اس کے ساتھ ریزن بھی بیان فرمائی کیوں وہ احسان کرنے والے تھے، وہ نیک تھے. تو آج جو یہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کہ آج یہاں پر مدنی چینل پر ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے، انبیاء اکرام کا ذکر خیر ہوتا ہی رہتا ہے، تو کہ ذکر خیر آپ کا کیسے باقی رہے گا اگر آپ نیک اعمال اختیار کریں. بعض لوگوں میں یہ بڑا جذبہ ہوتا ہے، اپنی تصویریں وغیرہ بھی سنبھال کے رکھتے ہیں، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے بڑے وہ بنا بھی رکھے، مقبرے وغیرہ بنا لیتے ہیں کہ جی ہمیں یاد رکھا جائے گا. وہ مقبرے آج دیکھتے ہیں لوگ بس وہ آثار قدیمہ کے طور پر جاتے ہیں دیکھنے، لیکن کوئی خاص اس سے رغبت نہیں ہوتی. کوئی لوگ اپنی اولاد کے لیے بڑا کر رہے ہوتے ہیں، جی میرا نام رہے گا، یہ رہے گا. حالانکہ آج کسی سے پوچھ لو پردادا کا نام بتاؤ، تو پردادا کا نام بھی بمشکل اس سے اوپر تو کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا. اکثریت کو اپنا نام باقی رکھنے کی چاہت ہوتی ہے، لیکن نام باقی رہتا نہیں ہے. نام کیسے باقی رہتا ہے اگر آپ نیک ہو گئے؟ اولیاء کرام کی بھی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، غوث پاک کا ذکر خیر ہو رہا ہوتا ہے، کوئی نسب کی رشتہ داری نہیں ہے. جن باپ داداؤں کی ہو سکتا ہے جائیداد کا حصہ ہم تک پہنچ رہا ہو، ان کا تو شاید ہمیں نام بھی نہیں پتا. جن کے کوئی مالی فوائد بھی ہمیں حاصل نہیں ہوئے، ان کے اتنے فضائل بھی ہمیں پتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ نیک ہو گئے. تو جو نیک ہوتا ہے اس کا پھر ذکر خیر باقی رہتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ذکر خیر رہے تو پھر ہم نیکی اختیار کریں، تو انشاءاللہ ذکر باقی رہے.
اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ ہم کام کریں اور نیکیاں اختیار کریں، اور اللہ جسے باقی رکھے، جس کے ذکر کو باقی رکھے، جس کے نام کو باقی رکھے، تو اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. اور جس کو اللہ نہ چاہے تو پھر وہ کچھ بھی کر لے تو اس کا ذکر جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتا. جی راشد بھی کچھ آپ کہہ رہے ہیں؟
میں ایک اور انٹرسٹنگ بات ذکر کرنا چاہوں گا. قبلہ رکن شورا نے بھی فرمایا تھا کہ ان سے کس طرح ملاقات ہو سکتی ہے، تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جو ہے نا یہ سربستہ راز ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ظاہری نگاہوں سے اپنے کئی بندوں کو مخفی رکھا ہے. جیسے کہ اولیاء کرام کی ایک خاص قسم ہے جن کو رجال الغیب بھی کہا جاتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کا وجود ہوتا ہے اور جن کو تسلیم بھی کرنا ہوتا ہے اگرچہ ہمیں نظر نہ آئے. یعنی آپ فرشتوں کو دیکھ لیجئے، کئی ایسے امور غیب ہیں. یعنی مومن کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ غیب پر ایمان لاتا ہے، بن دیکھی باتوں پر بھی ایمان لاتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے قول کی تصدیق میں. تو ہر چیز کی لاجک میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو چیز مجھے فزیکلی نظر نہیں آئے گی یا میں آواز خمسہ کے ذریعے ظاہری طور پر اس کو نہیں سمجھ سکتا، میں اس کو نہیں جان سکتا، تو معاذ اللہ میں اس کو ڈینائی کر دوں گا. ایسا نہیں ہے. ورنہ انسان جس فضا میں سانس لے رہا ہے، جس ہوا میں سانس لے رہا ہے، جس آکسیجن کو لے کے وہ اپنے سانس پورے کر رہا ہے، تو وہ آکسیجن بھی تو ظاہری نگاہوں سے نظر نہیں آتی.
تو روح بھی تو نہیں دیکھی ہم نے.
جی
مانتے تو ہے نا سب
روح، اور وہ نکل جاتی ہے تو انسان مٹی ہو جاتا ہے. تو بہت ساری کائنات کے مظاہر بھی دیکھتے ہیں، ایسی چیزیں جو بظاہر نظر نہیں آتی
دیکھے ہم مانتے،
ہاں لیکن ان کا وجود ہوتا ہے. اچھا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے تو شارحین نے لکھا ہے، علماء نے، کہ کئی اولیاء کرام نے ان سے ملاقاتیں کی ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے جو ہیں ان پر یہ منکشف ہو جاتا ہے اور ان کی ملاقات بھی ثابت ہے. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے میرات المناجی میں جو مشکات شریف کی آپ کی شرح، ایک دو مقامات پر آپ نے ذکر کیا کہ جب کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں مکے میں روک لیا تھا، اور ایک خبر پھیل گئی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے، اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بیعت لی تھی ایک مبارک درخت کے نیچے، اور اس مبارک درخت کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر بھی ملتا ہے، اور اس بیعت کا نام ہے بیعت رضوان.
جی
اور وہ بیعت رضوان کتنی اہم ہے، اور اس میں شرکت کرنے والے صحابہ کی عظمت و شان کیا ہے، کہ جو ایک اسلامی عقیدہ ہے کہ تمام نبیوں اور تمام رسولوں کے بعد، خواہ وہ رسول انسانوں کے ہوں یا فرشتوں کے ہوں، تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ یہ خلفائے راشدین ہیں، بالترتیب صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی. خلفائے راشدین کے بعد جو بقیہ چھ اشرہ مبشرہ کے نفوس قدسیہ ہیں وہ افضل ہیں، ان کے بعد اصحاب بدر، غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ افضل، ان کے بعد اگلا جو مرتبہ ہے وہ اصحاب احد کا ہے، یعنی جو غزوہ احد میں شریک یا شہید ہوئے ان صحابہ کرام کی افضلیت ہے. غزوہ احد کے بعد فضیلت کن صحابہ کے لیے ہے، تو اس کے بعد درجہ آتا ہے اصحاب بیت رضوان کا. یعنی انتہائی اہم بیت تھی جس کا قرآن مجید برہان رشید میں ذکر ہوا،
اور جس بیعت کے حوالے سے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہاتھوں کو اپنا دست قدرت فرمایا،
سبحان اللہ،
تو وہاں پر خوش نصیب جو صحابہ کرام موجود تھے، تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے لکھا کہ اس وقت صحابہ کرام کی جماعت میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے، اور اللہ انہوں نے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا شرف پایا،
سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے جو ہے وہ مدنی پھول ہیں، اور بڑا ہی پیارا یہ تذکرہ ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ مخلوق میں جو سب سے بیسٹ طبقہ ہے، جو سب سے فضیلت والا طبقہ ہے، وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور ان کے ذکر سے ہم اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں. صحیح صاحب، ایک وظیفہ بھی ہے.
جی جی، اس میں وہی جو ملاقات کا، اور یہ ظاہر ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں اور ان سے کوئی ملاقات نہ کرنا چاہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پچھلے انبیاء کرام نے دعائیں کی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بننے کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ نے دعا کی تھی امتی ہونے کی. تو ظاہر ہے حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام بیت المقدس میں، ایک روایت نہیں آتا ہے کہ بیت المقدس میں رمضان شریف کے روزے رکھتے، ہر سال حج کرتے اور زمزم شریف پیتے ہیں، جو انہیں آنے والے سال تک کے لیے کافی ہوتا ہے. اور ایک بڑا ایک خوبصورت روایت، اس میں بڑا اچھا ایک وظیفہ بھی بیان ہوا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے موسم میں منا کے مقام پر ملاقات کرتے، ایک دوسرے کا حلق فرماتے، یعنی بال جو اتارنا ہے، اور ان کلمات پر باہمی ملاقات ختم فرماتے ہیں. وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، ما شاء اللہ لا یصلح السوء الا اللہ، ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو ان کلمات کو صبح و شام تین بار پڑھ لے، ان کلمات کو صبح و شام تین بار پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اسے ڈوبنے اور اس کا مال چوری ہونے سے محفوظ رکھے.
سبحان اللہ،
یہ کلمات پڑھیں گے تو انشاءاللہ ڈوبنے سے حفاظت ہوگی. سیلاب وغیرہ آتا ہے تو کیسے نقصانات ہوتے ہیں وہ ہم نے دیکھا.
سمندری سفر پر کوئی جا رہا ہے،
سمندری سفر پہ جا رہا ہے تو ڈوبنے سے محفوظ رہے گا، اس کا مال چوری ہونے سے محفوظ رکھے گا. حضرت عطا بن ابی رباح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرا گمان ہے کہ، یعنی میرا خیال یہ ہے کہ شیطان، ظالم بادشاہ، سانپ اور بچھو سے بھی حفاظت کا ذکر تھا. یعنی اس میں شاید وہ کچھ بھول رہے تھے، تو انہوں نے کہا میرا گمان یہ ہے کہ اس میں ان چیزوں سے بھی حفاظت کا ذکر تھا. تو پڑھیں گے انشاءاللہ، اچھی نیتیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہر طرح کی آفات و بلیات سے ہماری حفاظت ہوگی. تو یہ بڑے مبارک کلمات ہیں کہ دو انبیاء اکرام کی زبان سے ادا ہوئے ہیں. تو یہاں ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے، بہت سارے وظائف وغیرہ پر ہم غور کریں گے تو وہ قرآن کی آیات میں اس کا ترجمہ مفہوم کچھ اس انداز کا ہوتا ہے کہ جس میں اس بلا سے حفاظت وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے، یا اللہ کے نیک بندوں کے الفاظ ہوتے ہیں تو اس کی بڑی برکت ہوتی ہے. تو یہاں انبیاء اکرام کے باہمی ملاقات کے الفاظ ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ اس کی یہ فضیلت ہے، تو معلوم ہوا اللہ کے نیک بندوں کے کلمات کے اندر بھی بڑی تاثیر ہوا کرتی
ہے. بعض اوقات کچھ کلمات جو ہے وہ کسی اللہ کے نیک بندے نے کسی خاص موقع پر ادا کیے ہوتے ہیں، تو پھر مسلمانوں میں وہ رائج ہو جاتے ہیں. اور کلمات تو کلمات ہے، لیکن حضور کی نسبت سے اس کے اندر پھر برکت آ جاتی ہے، اور یہ تو انبیاء کرام سے منسوب کلمات ہیں. تو ماشاءاللہ انہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سیرت انبیاء جو کتاب ہے اس کے اندر یہ آپ کو انشاءاللہ وظیفہ مل جائے گا.
اسد بھائی، یہاں میں چونکہ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے، ایک اور چیز کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. جس طرح ماشاءاللہ قبلہ رکن شورا نے اور آپ نے حضرت یسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کے حوالے سے گفتگو فرمائی، یعنی ایک تو یہ پہلو تھا کہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا.
جی،
آپ کی ایک اور عظمت و شان اور خصوصیت ہے جس کو قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، کہ حضرت یسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی امت کے باہمی معاملات میں فیصلہ کرتے تھے تو بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ کرتے تھے، اور ایک یہ کہ غصے کی حالت میں نہیں کرتے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اس فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لیتے تھے.
سبحان اللہ،
یعنی جس طرح غصے کی وجہ سے کئی فسادات ہوتے ہیں، دینی اور دنیاوی اعتبار سے کئی بڑی بڑی تباہیاں انسان کو دیکھنی پڑتی ہیں، تو اسی طرح کئی مسٹیکس ایسی ہوتی ہیں یا کئی برے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو جلد بازی میں کیے جاتے ہیں. بالخصوص اگر ہمیں دو فریقین کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے یا مقرر نہیں کیا گیا اور ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ جیسے دو بچے ہیں ان میں ہم نے سلو صفائی کرنی ہے، یا کسی ادارے میں ہیں اور ہمارے جو ماتحت ہیں، ہمارے زیر دست ہیں، ان میں ہم نے کرنا ہے، تو اب
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے اگر کوئی شکایت آتی ہے یا کوئی بھی آبجیکشن ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کے بعض اوقات انسان اتنا جذبات کے تلاطم میں بہ جاتا ہے کہ بس وہ ڈیسیجن لے لیتا ہے کہ بس وہ جو فریق مخالف ہے نا اس کے خلاف اب جو ہے نا میں نے جو بھی ہے نا قلم چلا دینا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. عدل و انصاف کی بھی یہ منافی ہوتا ہے, شریعت اسلامیہ کی بھی یہی تعلیمات ہے کہ کچھ بھی مسئلہ ہو, دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو, گھریلو ہو یا کاروباری معاملہ ہو, جب دو افراد کا معاملہ آ جائے تو دونوں کی آرا لینی چاہیے, دونوں کو اپنی صفائی کا موقع دینا چاہیے, اور دونوں کی گفتگو سننے کے بعد جو حق واضح ہو یعنی اللہ رسول کے فرامین اور شریعت کے مطابق جو حق کی طرف ہے اسی کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے. جلد بازی سے ایک دو باتوں کو لے کر جذبات میں نہیں آنا چاہیے, بلکہ جو بھی فیصلے کے مراحل ہیں, تقاضے ہیں, ان کو پورا کرنا چاہیے.
بہت بنیادی بات ہے, اور یقین کریں کہ بعض اوقات ایک طرف کی سن کے بندہ اپنا ذہن بنا لیتا ہے, جب دوسری طرف کی سنتا ہے تو وہ بالکل 180 ڈگری ہوتا ہے, یعنی کہ بندے کی عقل دنگ رہ جائے کہ یار یہ تو سچویشن ہی چینج ہو گئی. اور جو بھی لوگ ایڈمنسٹریشن سے وابستہ ہیں ان کو اس کے تجربات ہوتے ہوں گے.
تو کچھ ذہن میں وہ, یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ تھوڑا عرصے پہلے کا ہی ہے. وہ آج کل تو ویڈیو, آپ کو کہتے ہیں بھائی ہم سن تھوڑی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, وہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ بھائی کوئی صاحب ہے ان کو جو ہے کوئی اہلکار جو ہے وہ مار رہے ہیں, اور اس پر بڑی وہ ہمدردی ان کے لیے پیدا ہو گئی کہ ویڈیو جاری ہو بھائی اس پہ یوں ہو گیا وہ ہو گیا. وہ تھوڑے دیر بعد کچھ اور ویڈیو آ گئی جس میں یہ شو ہو رہا تھا کہ وہ پولیس اہلکار جو بھی تھے ان کی کوئی قصور نہیں تھا, ان صاحب نے شروع کی تھی پہلے مار دھاڑ اور پھر وہ زیادہ ہو گئے ظاہر ہے, تو انہوں نے جواب نہیں کیا تھا. تو وہ جو پہلے وہ یوں ہو گیا پھر
بہت ساری چیزیں ہیں,
ویڈیو سے بھی کوئی وہ نہیں ہوتا, آدھی آپ دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہیں,
تصویر کے ایک رخ کو دیکھ کر ڈیسیجن نہیں لیا جا سکتا.
یہ تو بہت ہی مطلب سوشل میڈیا تو یقین کریں کہ بالکل بھی
بے اعتبار,
کیا کہنا چاہیے کہ اس پر کیا بندہ کرے. تو بہرحال جو ہمارا دائرہ کار ہے, ظاہر ہے کہ ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی, وہاں پر ہم اپنا ذہن محفوظ رکھیں اور اس کو سٹرونگ رکھیں, اور خاص طور پر اگر میرے اختیار میں کہیں پر کوئی رائے دینا ہے یا دو بندوں کے درمیان میں فیصلہ کرنا ہے, مجھے یہ چاہیے کہ میں دونوں طرف کی رائے کے سنوں, تسلی کروں, جلد بازی نہ کروں, اور اس کے مطابق میں ڈیسیژن کروں گا, تو انشاءاللہ فیصلہ بھی درست ہوگا اور شرمندگی سے بھی میں بچوں گا. ورنہ بعد میں کچھ اور پتہ لگتا ہے تو پھر بندہ خود بھی کھسیانہ سا ہو جاتا ہے کہ یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے غلط فیصلے کرنے سے, کسی کا حق مارنے سے, حق تلفی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. آج دو انبیاء کرام کا ذکر خیر ہم نے سنا, اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے انبیاء ہمارے